نظر، شدید کشیدگی کے درمیان پاکستان اور بھارت میں قیدیوں کا تبادلہ۔ راولپنڈی بورڈ نے ملتوی کیے گئے امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے اسرائیل کو نسل کش ریاست قرار دیا۔ ملک مکمل ڈکٹیٹرشپ میں جا رہا ہے، عمران خان۔ سندھ طاس معاہدے پر بھارت کے خطوط کا جواب دے دیا وزارت خارجہ۔ آذربائیجان نے کسی دباؤ پر جھکنا نہیں سیکھا ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تھنک ٹینک احمد شارلو۔ شمالی غزہ پر اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید۔ سامعین، اخبار جنگ نے اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے قرض ادائیگی۔ اخبار لکھتا ہے کہ ملک پر واجب الادا قرضوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک کے سفر کے دوران ان میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا ہے اور ادائیگیاں درد سر بنی رہی ہیں۔ مرکزی بینک کی دستاویز کے مطابق مارچ 2025 تک پاکستان پر قرضے اور واجبات 89,834 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ 2025 میں بیرونی قرضوں کی واپسی $26 ارب تھی، جو ابتدائی طور پر مشکل کام لگتا تھا، تاہم حکومت اپنی مثبت پالیسیوں کی بدولت ہدف کے قریب پہنچ گئی۔ حکومت کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی تدابیر اختیار کرنے کے نتیجے میں مثبت پیش رفت ہوتی دکھائی دیتی ہے، ادائیگیوں کے توازن میں بہتری آئی ہے۔ حکومت اس وقت بیرونی اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی نسبتاً ایک آرام دہ صورتحال میں ہے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران $1,80 کروڑ کا سرپلس رہا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے زیادہ رقوم کی آمد، آئی ایم ایف، چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کی مالی معاونت کی وجہ سے بھی ممکنہ منفی اثرات کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر۔ پہلے روزنامہ انقلاب۔ ٹرمپ نے سعودی عرب میں بھی دہرایا کہ تجارت کی دھمکی دے کر ہند پاک جنگ بند کروائی۔ بی جے پی وزیر کا کرنل صوفیہ پر نازیبہ تبصرہ، عدالت کا معاملہ درج کرنے کا حکم۔ ترکیے کے خلاف برہمی، بائیکاٹ مہم، تجارت اور سیاحت کو جھٹکا۔ جسٹس بھوشن رام کرشن کو نے معاف فرمائیے گا جسٹس بھوشن رام کرشن گوئی نے چیف جسٹس آف انڈیا کے طور پر حلف لیا۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے اجلاس میں غزہ جنگ کے خاتمے پر زور۔ غزہ پر اسرائیل کی بدترین بمباری، 80 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں 22 بچوں سمیت 59 اموات ہوئیں۔ ہندوستانی نژاد انیتا آئندہ کینیڈا کی نئی وزیر خارجہ۔ شامی صدر ٹرمپ کی ملاقات، پابندیاں ہٹانے کا اعلان۔ اور اب اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وقف قانون پر سپریم کورٹ میں سماعت 20 مئی تک کے لیے ملتوی۔ منگل کو عبوری راحت کے معاملے پر ہوگا غور۔ راہل گاندھی نے انتظامیہ کی رکاوٹوں کے باوجود طلبہ سے کیا خطاب۔ وزیر اعظم مودی ملک کے 90% عوام کے خلاف۔ ہندوستانی فوج کی بڑی کامیابی، میانمار بارڈر پر 10 شدت پسند ہلاک، بھاری اسلحہ برآمد۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کا ترکی پلان ہوا فیل۔ پوتن کی غیر حاضری سے مشن مذاق بن گیا۔ میکسیکو میں خوفناک سڑک حادثہ، 21 افراد کی موت، کئی زخمی۔ سامعین، اخبار قومی آواز نے اداریہ تحریر کیا ہے، عنوان ہے مہذب کی درندگی۔ اخبار لکھتا ہے کہ برطانوی اسپیشل فورسز کے اہلکاروں نے عراق اور افغانستان میں ویسے جنگی جرائم کیے اور ویسی درندگی کا مظاہرہ کیا جس کا خیال سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امن کے قیام کے نام پر ان فوجیوں نے معصوم، بے قصور، نہتے اور زخمی افراد کو گولیاں مار دیں، بہتوں کو سوتے ہوئے گولیاں مار دیں۔ امن فورسز کی یہ ٹیمیں کسی علاقے کو کنٹرول میں لانے کے بعد علاقے میں گھس کر وہاں موجود کسی بھی شخص کو گولی مار دیتی تھیں، لاشوں کی جانچ کرتی اور زندہ بچ جانے والے شخص کو بھی ہلاک کر دیتی تھیں۔ اس بات کا اعتراف خود اس فوج کے سابق ارکان نے کیا ہے، جس کے بعد ان فوجیوں کو درندوں سے زیادہ بدتر اور قاتلوں کی ٹولی ثابت کرنے کے لیے یہ سب کافی ہے۔ پہلی بار عوامی سطح پر بیانات دیتے ہوئے سابق فوجیوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کیسے انہوں نے ایس اے ایس کے ارکان کو نیند کی حالت میں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر زیر حراست افراد کو قتل کرتے دیکھا، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ افغانستان میں ایس اے ایس کے ساتھ خدمات انجام دینے والے ایک سابق فوجی نے یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اسے پھر گولی مار دی۔ سابق فوجی نے کہا کہ قیدیوں کا قتل معمول بن گیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی کی تلاشی لیتے، انہیں ہتھکڑی لگاتے اور پھر انہی کو گولی مار دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پلاسٹک کی ہتھکڑیاں ان کو کاٹ دی جاتی تھیں اور ان کی لاش کے پاس پستول رکھ دیے جاتے تھے۔ رپورٹ کی تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ برطانوی فوجی امن قائم نہیں کر رہے تھے بلکہ شکار کھیل رہے تھے۔ طالبان کو درندہ ثابت کرنے والے مغربی ممالک کے منہ پر یہ رپورٹ ایک بھرپور تماچے کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فوجی طالبانیوں سے کہیں زیادہ درندہ صفت تھے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ یہاں سب سے تاریخ پہلو یہ ہے کہ برطانوی فوج کی اس درندگی سے نہ صرف فوج کے اعلی افسران واقف تھے بلکہ وہ ملزم فوجیوں کو بچانے کے لیے جھوٹی رپورٹوں اور کہانیوں کو گڑھ لیا کرتے تھے اور ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ مزید تاریخ پہلو یہ ہے کہ ان سب باتوں سے خود اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بھی بخوبی واقف تھے، جنہیں بار بار متنبہ کیا گیا تھا کہ برطانیہ کی اسپیشل فورسز افغانستان میں عام شہریوں کو ہلاک کر رہی ہیں۔ انہیں افغانستان صدر حامد کرزئی کی جانب سے بار بار خدشات سے آگاہ کیا گیا تھا۔ کیمرون کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ برطانیہ کی اسپیشل فورسز کی کاروائیوں کے دوران بچوں سمے شہریوں کی ہلاکت کے الزامات ہیں۔ خود نیٹو اعلی کمان نے بھی اعتراف کیا کہ اس وقت افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے بار بار یہ شکایت مغربی سفارتکاروں سے کی۔ یاد رہے کہ امریکہ اور فرانس سمیت بہت سے دوسرے ممالک کے برعکس برطانیہ کے پاس اپنی ایلیٹ اسپیشل فورس کو پارلیمانی نگرانی حاصل نہیں ہے، ان کے اقدامات کی اسٹریٹجک ذمہ داری بالآخر وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع اور اسپیشل فورسز کے سربراہ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 اردیبہشت، 17 ذیقعدہ اور 15 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس اردیبہشت کو ایران میں یوم فردوسی منایا جاتا ہے۔ ایران کے عظیم شاعر ابوالقاسم فردوسی 319 یا 320 ہجری شمسی میں توس شہر میں پیدا ہوئے۔ فردوسی کی شہرت کا اصل سبب ان کا شعر آفاق مجموعہ کلام شاہ نامہ ہے، جسے انہوں نے اپنی جوانی سے لکھنا شروع کیا اور آخر عمر تک اس پر کام جاری رکھا۔ شاہنامہ فردوسی ایران اور ایرانی قوم کی ہزار سالہ میراث اور ایرانیوں کی تاریخ اور ثقافتی ورثے کا خزانہ ہے۔ فردوسی نے شاہنامے کی تدوین کے لیے مختلف ماخذ سے استفادہ کیا ہے۔ شاہنامے کا اصل موضوع اسلام قبول کرنے سے پہلے ایرانی روایات اور ایرانیوں کی زندگی کا نشیب و فراز ہے۔ بقول خود فردوسی کے، شاہنامہ کو لکھنے میں 30 سال کا عرصہ لگا۔ اب تک شاہنامے کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ سترہ ذیقعدہ سن 1355 ہجری قمری کو آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبدالکریم حائری یزدی کا انتقال ہوا۔ آپ نے قم میں اعلیٰ دینی تعلیم کے مرکز حوض علمیہ قم کی بنیاد رکھی۔ آیت اللہ العظمیٰ حائری یزدی ایران کے شہر یزد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کر کے عراق تشریف لے گئے، جہاں اس دور کے ممتاز علماء اور اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ عراق سے واپس آ کر انہوں نے ایران میں اعلیٰ دینی تعلیم کے ایک مرکز کی ضرورت محسوس کی اور سن 1340 ہجری قمری میں ایران کے مقدس شہر قم میں حوض علمیہ کی بنیاد رکھی، جس نے بہت جلد ترقی کے مراحل طے کیے اور آج دنیا کے انتہائی اہم علمی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ حائری یزدی کے ممتاز شاگردوں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان کی متعدد تالیفات میں کتاب الرضا، کتاب الصلاۃ اور کتاب المواریث خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ پندرہ مئی سن 1687 عیسوی کو آسٹریا کے بادشاہ لیوپولڈ اول نے ہنگری کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لینے کے بعد ہنگری کے حریت پسندوں پر مقدمہ چلانے کے لیے اپری نامی معروف عدالت تشکیل دینے کا حکم جاری کیا۔ ہنگری کے یہ حریت پسند اپنے ملک پر آسٹریا کا قبضہ ختم کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ اپری عدالت نے، جو اپری قصاب خانے کے نام سے مشہور ہوئی، 6 مہینے تک رات دن کاروائی کے بعد 30 جلادوں کے ذریعے ہنگری کے 8000 حریت پسندوں کو اجتماعی یا انفرادی طور پر قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ پندرہ مئی کو ہر سال خاندانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس عالمی دن کا اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 1993 میں ایک قرارداد کے ذریعے کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے سماجی اور اقتصادی ڈھانچے میں تبدیلی کے پیش نظر 1994 کو خاندانوں کا بین الاقوامی سال قرار دیا تھا اور 1994 میں ہی 15 مئی کو پہلی بار خاندانوں کا عالمی دن منایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہر سال یہ دن باقاعدگی سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ معاشرے کا مقدس رکن خاندان معاشرے کے بنیادی مرکز کے طور پر بیرونی اور اندرونی نقصانات سے محفوظ رہے اور معاشرے میں اپنا مؤثر کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکے۔ یہ عالمی دن خاندانوں سے متعلق مسائل کے بارے میں آگاہی کو فروغ دینے اور خاندانوں کو متاثر کرنے والے سماجی، اقتصادی اور آبادیاتی عمل کے بارے میں معلومات میں اضافے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس اہم مرکز کے ارکان بیوی، شوہر، بچے اور بعض اوقات دادا دادی زندگی تشکیل دیتے ہیں۔ خاندان میاں بیوی اور بچوں کی تربیت اور پرورش کے لیے سکون اور تمام اہل خانہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معقول رابطے کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے۔ تاہم بعض خاندانوں، خاص طور پر مغربی خاندانوں میں پائے جانے والے مسائل نے اقوام متحدہ کو اس اہم سماجی رکن پر زیادہ توجہ دینے پر مجبور کیا۔ اس کے علاوہ خاندانی دائرے اور اقدار سے باہر کی شادی، طلاق اور ہم جنس پرستوں کے درمیان شادی جیسی خلاف معمول حرکات نے، جن میں سے ہر ایک کے خاندان اور معاشرے کے لیے بہت سے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں، مغرب میں خاندان کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے، اور یہ امر خاندانوں پر زیادہ توجہ دیے جانے کا متقاضی ہے۔ پندرہ مئی 1776 عیسوی کو فرانسیسی انجینئر مارکی دو جوفرا نے بھاپ سے چلنے والا دنیا کا پہلا بحری جہاز بنایا۔ اس سے 70 سال پہلے ایک اور فرانسی سائنسداں اور ریاضیداں ڈینس پاپن نے بھاپ کی توانائی دریافت کی تھی۔ بحری جہازوں میں بھاپ کی توانائی کا استعمال سمندری سفر کی تاریخ میں عظیم انقلاب کا باعث بنا۔ پندرہ مئی 1859 عیسوی کو معروف فرانسیسی سائنسداں اور ماہر طبیعت پیئر کیوری پیرس میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی ریاضی اور طبیعیات کے شعبے میں ان کی بے پناہ صلاحیت اجاگر ہونی شروع ہو گئی اور اسی استعداد و صلاحیت کے نتیجے میں انہوں نے وسیع تحقیقات کا آغاز کیا۔ پیئر کیوری کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سائنسداں کے طور پر ابھرے اور انہوں نے 1898 میں اپنی بیوی میڈم کیوری کے ہمراہ ریڈیم دریافت کیا۔ 1906 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور 15 مئی 1919 عیسوی کو ترکی کا ایک اہم ترین اور تاریخی شہر ازمیر ایک زبردست جنگ کے بعد جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں سقوط کر گیا اور اس طرح اس شہر پر یونانیوں کا تسلط ختم ہو گیا۔ ازمیر ترکی کے مغرب میں سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ واضح رہے کہ ترکی کے جمہوریت پسندوں کی تحریک بھی اسی تاریخی اور خوبصورت شہر سے شروع ہوئی تھی۔ پندرہ مئی 1940 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمن فوج نے ہالینڈ پر 5 دن کے شدید حملے کے بعد قبضہ کر لیا۔ جرمن فوجوں نے 10 مئی 1940 کو فرانس، بیلجیم، ہالینڈ اور لکزمبرگ پر اپنا حملہ شروع کیا اور بہت قلیل مدت کے بعد ان ممالک پر قبضہ کر لیا۔ ہالینڈ پر جرمنی کے قبضے کے بعد ہالینڈ کی ملکہ ویلہیلمینا اور دیگر حکام برطانیہ چلے گئے اور 1945 میں ہالینڈ کو آزادی حاصل ہوئی اور وہاں خود مختار حکومت تشکیل دی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اور سامعین، بندہ اگر خدا کی راہ میں جہاد کرے اور کوششوں کو جاری رکھے تو اس کو ضرور ہدایت مل جاتی ہے، یعنی کوششوں کے نتیجے میں اس کو خدا کی جانب سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ کوئی اگر خلوص نیت کے ساتھ قدم بڑھائے تو خدا اس کے سامنے سے غفلت کے پردے بھی ہٹا دیتا ہے، اور نیکیوں اور برائیوں کی حقیقت اس انسان کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو واقعاً خلوص نیت سے کوشش کرے، قدم آگے بڑھائے، اس کے لیے اللہ اس طریقے کی آسانیاں فراہم کرواتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کی روح کو وہ پاک کر دیتا ہے، پھر وہ کسی نیکی کے بارے میں نہیں سنتا مگر یہ کہ اسے پہچان لیتا ہے، اور کسی برائی کے بارے میں نہیں سنتا مگر یہ کہ اسے وہ برا سمجھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا کلمہ ڈال دیتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کاموں کو درست انداز میں انجام دیتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں کچھ چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، انہی میں سے ایک موضوع ہے غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، یعنی معاشرے میں جو غریب اور مسکین ہیں ان کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اور یہ لوگوں کی اہم ذمہ داری ہے، لیکن اس وظیفے کی ادائیگی میں کبھی کبھی غریبوں کی عزت اور حرمت کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اسی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر یہ لازم ہے کہ مسلمان غریبوں کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ جو ان کو حقیر سمجھے اور ان کے مقابلے میں تکبر کرے تو وہ دین خدا سے بھٹک گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو حقیر و ذلیل کرے گا۔ اور ہمارے پیغمبر بھی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پروردگار نے مسلمان غریبوں کے ساتھ محبت کا ہی حکم دیا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور، عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، پروگرام منارہ نور میں ہم مختلف موضوعات پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں جمہوریت کیا ہے اور اس کا اسلام اور اسلامی حکومت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اس پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے۔ عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آثار کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جمہوریت کو ایک خاص انتخابی روش کے طور پر قبول کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جمہوریت ایک قالب کی حیثیت رکھتا تھا کہ جس کے سانچے میں اسلامی حکومتی نظام کو ڈھالا جا سکتا ہے۔ جمہوریت ان الفاظ میں سے ہے جن کے ایک سے زائد معنی ہیں۔ آپ اسے اردو کی تنگی دامہ کہیں یا کچھ اور، ہمارے ہاں ڈیموکریسی اور ریپبلک دونوں کا ترجمہ جمہوریت ہی کیا جاتا ہے، جبکہ اہل علم حضرات جانتے ہیں ان دونوں اصطلاحات میں اچھا خاصا فرق ہے۔ اصطلاح میں ریپبلک ایک ایسے حکومتی نظام کو کہتے ہیں جس میں عوام ایک یا چند افراد کو ایک معینہ مدت کے لیے کسی ملک یا علاقے کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ ڈیموکریسی کا کوئی ایک معین اور مشخص معنی نہیں ہے، مختلف دانشوروں نے اپنے اپنے نظریے اور ذوق کے مطابق اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے بعض معنی اسلامی تعلیمات کے مخالف ہیں جبکہ بعض موافق بھی ہیں۔ اگر ڈیموکریسی کو فقط حکومتی عہدیداروں کے انتخاب تک محدود قرار دیا جائے تو یہ ریپبلک کا ہم معنی ہے، لیکن اگر اس کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں عوام کے نمائندے لوگوں کے ہی بنائے ہوئے قوانین کے مطابق حکومت کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کا معنی ریپبلک سے مختلف ہوگا۔ ڈیموکریسی کو متعدد انداز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تقسیم کے مطابق ڈیموکریسی یا مکتبی ہوتی ہے یا غیر مکتبی۔ مکتبی ڈیموکریسی میں عوام کے منتخب شدہ نمائندے خاص مکتب کی روشنی میں حکومت کرتے ہیں۔ اس قسم کی ڈیموکریسی میں قوانین ایک خاص مکتب کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کیے جاتے ہیں، جبکہ غیر مکتبی ڈیموکریسی میں قوانین عوام یا عوامی نمائندوں کی رضا اور رغبت کے مطابق وضع کیے جاتے ہیں اور اس میں کسی خاص مکتب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایک اور تقسیم کے مطابق ڈیموکریسی یا کلاسک ہوتی ہے یا میتھوڈک۔ کلاسک ڈیموکریسی میں عوام براہ راست حکومتی امور کو انجام دیتے ہیں اور حکومتی فیصلوں میں دخالت کرتے ہیں۔ میتھوڈک ڈیموکریسی میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ نمائندے قانون سازی اور حکومت کرتے ہیں۔ سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کے مخالف تھے یا حامی؟ اگر وہ جمہوریت کے مخالف تھے تو کیا ریپبلک کے مخالف تھے یا ڈیموکریسی کے؟ اگر ڈیموکریسی کے مخالف تھے تو کیا ڈیموکریسی کی تمام اقسام کے مخالف تھے یا چند اقسام کے؟ بالفرض اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کی کچھ اقسام کو جائز جانتے تھے تو کیا وہ عوام کو صرف حکومتی عہدیداروں کے انتخاب کا حق دیتے تھے یا ان کو قانون گزاری اور نظام کے انتخاب میں بھی شریک جانتے تھے؟ ان سوالوں کے تفصیلی جواب کے لیے کتاب صحیفہ نور کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رہے انقلاب اسلامی کے نعروں میں سے ایک نعرہ استقلال، آزادی اور جمہوری اسلامی تھا۔ ایرانی عوام اپنی خود مختاری اور آزادی کے خواب کو اسلامی جمہوریت کی صورت میں شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ایران میں اسلامی جمہوریت کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ امام فرماتے ہیں، اسلامی حکومت اور اسلامی جمہوریہ ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کی آرا اور عوامی ریفرینڈم پر مبنی ہے، اور اس کا آئین اسلام کا قانون ہے اور حتماً اسلامی قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ہماری مد نظر اسلامی جمہوری حکومت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کی سیرت سے الہام لے گی اور ملت ایران کی عمومی آرا پر مبنی ہوگی۔ حکومت کی شکل و صورت کا تعین ملت ایران اپنی رائے سے کرے گی۔ سامعین، صحیفہ نور کتاب کے صفحہ 332 پر امام خمینی کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم عوامی ریفرینڈم کے ذریعے سے ایک اسلامی جمہوریہ تشکیل دیں گے۔ امام خمینی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ کے قیام کے خواہاں ہیں اور وہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا انحصار عوامی آرا پر ہے۔ حکومت کی آخری شکل کا تعین عوام، ہمارے معاشرے کی موجودہ صورتحال اور تقاضوں کی بنیاد پر کریں گے۔ جب ریفرینڈم کے ذریعے ایران کے 98% سے زائد عوام نے اسلامی جمہوریہ کے حق میں رائے دی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ریڈیو پر آ کر اس دن کو عید کا دن قرار دیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ملت ایران ہر سال اس دن کو عید کے طور پر منائے۔ ایک اور مقام پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ یوں سخن تراز ہوتے ہیں، ایران کا حکومتی نظام اسلامی جمہوریہ ہے جو کہ ملت ایران کی خود مختاری اور ڈیموکریسی کا محافظ ہے، اور یہ نظام اسلامی اصولوں اور قوانین کی روشنی میں وضع کیا جائے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے بھی مخالف نہیں تھے، لیکن یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا وہ ہر قسم کی ڈیموکریسی کو جائز جانتے تھے؟ اس سوال کا جواب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زبانی کچھ یوں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو حکومت شاہ کی ظالمانہ حکومت کی جگہ لے گی وہ ایک ایسی عادلانہ حکومت ہوگی جس کی کوئی نظیر مغربی ڈیموکریسی میں نہیں ملتی اور نہ ہی آئندہ ملے گی۔ ممکن ہے کہ ہماری مطلوبہ ڈیموکریسی مغرب میں موجود ڈیموکریسیوں سے مشابہت رکھتی ہو، لیکن وہ ڈیموکریسی جو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں مغرب میں موجود نہیں ہے۔ اسلامی ڈیموکریسی مغربی ڈیموکریسی کی نسبت کامل تر ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریسی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ڈیموکریسی یہ ہے کہ اکثریت کی آرا معتبر ہے، اکثریت جو بھی کہے اس کی رائے معتبر ہے، اگرچہ یہ رائے ان کے اپنے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ عوام کے ولی نہیں ہیں کہ انہیں کہیں کہ یہ رائے ان کے نقصان میں ہے، آپ عوام کے وکیل یعنی نمائندے ہیں نہ کہ ولی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں مغربی ڈیموکریسی، جس کا دوسرا نام لبرل ڈیموکریسی ہے، مذموم اور ناقابل قبول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق میں رائج مغربی طرز کی ڈیموکریسی بھی آپ کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مغربی ڈیموکریسی بھی فاسد ہے اور مشرقی ڈیموکریسی بھی، اسلامی ڈیموکریسی صحیح ہے، اگر ہمیں توفیق حاصل ہوئی تو ہم بعد میں مغرب اور مشرق والوں کے لیے ثابت کریں گے کہ جو ڈیموکریسی ہمارے پاس ہے وہی حقیقی ڈیموکریسی ہے، نہ کہ وہ جو تمہارے پاس ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام ایک ترقی یافتہ دین ہے اور حقیقی معنوں میں ڈیموکریسی پر مبنی ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرامین پر مشتمل کتاب صحیفہ نور کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 88 اور 89 کے مطابق، امام خمینی مصر تھے کہ ایران میں اسلامی جمہوریت ہو۔ اس کے برعکس کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی جمہوریت کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید بھی لگائی جائے۔ امام خمینی نے اس قید کے نہ لگانے کی چند وجوہات بیان فرمائی۔ آپ کے مطابق ڈیموکریسی ایک مبہم لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہیں، لہذا آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایران کے آئین میں ایک زو معنی لفظ ہے جس کی بعد میں گوناگون تفسیریں کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اگر ڈیموکریسی سے مراد آزادی ہے تو اسلام کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید لگانا در حقیقت اسلام کی توہین ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں آزادی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، حقیقی ڈیموکریسی کی مثال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے، جب ایک یہودی کے خلاف مقدمے میں خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور قاضی فیصلہ آپ کے خلاف دیتا ہے اور آپ اس فیصلے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سمیع امام خمینی رحمت اللہ کے آثار کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جمہوریت کو ایک خاص انتخابی روش کے طور پر قبول کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جمہوریت ایک قالب کی حیثیت رکھتا تھا کہ جس کے سانچے میں اسلامی نظام کو ڈھالا گیا ہے۔ امام مغربی اور لبرل ڈیموکریسی کے سخت مخالف تھے، لیکن آپ اسلامی ڈیموکریسی کے حامی تھے اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت کو اسلامی ڈیموکریسی کی بہترین مثال قرار دیتے تھے۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ امام خمینی ہر طرح کی جمہوریت کے مخالف تھے، اور یہ کہنا بھی ناانصافی ہے کہ امام خمینی ہر طرح کی جمہوریت کے حامی تھے۔ اگر امام جمہوریت کے مطلق مخالف ہوتے تو آپ ایران میں جمہوریت نافذ نہ کرتے، اور ولی فقیہ کو بھی ولی منتخب مردم یعنی لوگوں کا انتخاب شدہ ولی نہ کہتے۔ اسی طرح اگر امام ہر طرح کی جمہوریت کے حامی ہوتے تو وہ کبھی بھی مغربی جمہوریت پر تنقید نہ کرتے، اور نہ ہی اسلامی جمہوریہ کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید لگانے کی مخالفت کرتے۔ سمن حکومت ولایت فقیہ مغربی جمہوریتوں کے برخلاف نہ تو اکثریت کی حکومت ہوتی ہے اور نہ ہی خاص طبقے کی حکومت، بلکہ یہ تمام عوام پر خداوند عالم کے قوانین کی حکومت ہوتی ہے۔ ذمہ داری اور فرض شناسی کے لحاظ سے اکثریت و اقلیت اور حکام اور عوام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اور تمام عوام عادل ولی فقیہ کی حمایت، پیروی اور اطاعت کرنے کے پابند ہیں۔ دوسری جانب کیا اکثریت اور کیا اقلیت، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ الہی قوانین سے روگردانی کرنے والی غیر صالح اور طاغوتی حکومتوں کے خلاف ڈٹ جائیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں بلکہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام منارۂ نور سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران کا ٹرمپ کے بیانات پر سخت رد عمل، ایرانی قوم غیرت مند قوم ہے، اسے کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی، ڈاکٹر مسعود پزیشکیان۔ غزہ میں غاصب صہیونی فوج کے بہیمانہ فضائی اور زمینی حملے جاری، مزید 140 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ ہندوستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات IAEA کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ اور امریکی صدر ٹرمپ ترکیہ کے دورے پر نہ جا سکے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایرانی قوم کو نہیں جھکا سکتی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ روز کے بیانات ایک بار پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اب تک ایرانی قوم کو پہچانا نہیں۔ ایرانی قوم غیرت مند قوم ہے جس کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی ہے۔ کرمانشاہ میں علمی و ثقافتی شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر پزیشکیان نے کہا کہ امریکہ ایران کو خطے کے لیے خطرہ بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ خود ایک سال کے عرصے میں 60,000 سے زائد فلسطینی خواتین و بچوں کے قتل عام میں شریک رہا ہے۔ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ جو لوگ غزہ کے مظلوم عوام کے لیے پانی، خوراک اور ادویات تک بند کر چکے ہوں وہ امن کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی بات چیت اور خرید و فروخت کرنے والا امریکہ امن کی بات کرتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ حقیقت میں خطے میں جنگ اور بدامنی کون پھیلانا چاہتا ہے، ایران یا وہ قوتیں جو دنیا بھر میں اسلحہ بم فروخت کر کے اختلافات کو ہوا دیتی ہیں۔ صدر ایران نے ایرانی قوم کی 47 سالہ مزاحمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن مسلسل کوششوں کے باوجود اس قوم کو شکست نہیں دے سکا، ہر بار ایران پہلے سے کہیں زیادہ باوقار اور سربلند ہو کر سامنے آیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان نے امریکی حکام کی جانب سے حقائق کی تحریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ داعش کی شکست کا کریڈٹ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شہید قاسم سلیمانی ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے اخلاص و شجاعت کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کی قیادت کی اور امریکہ کے ہاتھوں پروان چڑھنے والے دہشت گرد گروہوں کا قلا کما کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی امریکہ خطے میں باقی ماندہ دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرتا ہے اور دوسری طرف ایران پر بدامنی کا الزام عائد کرتا ہے۔ صدر مملکت نے واضح کیا کہ کوئی بھی بیدار ضمیر غزہ میں بچوں، عورتوں اور ضعیفوں اور بیماروں پر ہونے والے مظالم کی توجیہ پیش نہیں کر سکتا۔ جو لوگ انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پہلے اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا بلکہ امن پسند ہے، لیکن اپنی عزت و وقار پر کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرے گا۔ کوئی بھی دھمکی، پابندی یا طاقت ایرانی قوم کو جھکا نہیں سکتی۔ ایرانی عوام دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہیں گے اور کسی دباؤ کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانیت سوز جرائم استکباری فکر کی پیداوار ہیں جن پر خاموشی اختیار کرنا ناقابل معافی گناہ ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف انڈونیشیا کے دورے پر ہیں، جہاں وہ اسلامی بین پارلیمانی اتحاد کی 19ویں بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جکارتا کی شریف ہدایات یونیورسٹی میں طلباء کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ظلم و استکبار کے خلاف جد و جہد صرف ایک مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے۔ استکبار محض ایک مخصوص وقت یا جغرافیے تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک عالمی خطرہ ہے کہ جس کی مختلف شکلیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، مگر مسلمانوں کی ذمہ داری ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عصر حاضر میں فلسطین، خاص طور پر غزہ میں ظلم و ناانصافی اور انسانی المیہ کا سامنا ہے۔ یہ سانحے ہر حریت پسند انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ غزہ میں جاری بے رحمانہ حملے اور بدترین انسانی بحران عالم اسلام سے متحدہ جرأت مندانہ دو ٹوک رد عمل کے متقاضی ہیں، تاکہ فلسطینی عوام کی آزادی، خود مختاری اور عدل پر مبنی جدوجہد کو بھرپور تعاون فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان مظالم پر خاموش رہنا، ظالموں کا ساتھ دینے اور اسلامی و انسانی اقدار سے انحراف کے مترادف ہے۔ کوئی بھی اسلامی ملک اس خاموشی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان مظالم کے پیچھے کار فرما قوتوں کو پہچاننا ضروری ہے۔ فلسطین کے المناک واقعات کے پس پردہ عالمی استکبار بالخصوص امریکہ کی پالیسیاں اور حمایتیں کار فرما ہیں۔ تہران اور جامع ایٹمی معاہدے جے سی پی او اے کے یورپی فریقوں کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور 16 مئی کو استانبول میں ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے کے حوالے سے تہران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان 16 مئی کو مذاکرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس یورپی ممالک یعنی جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ سیاسی مشیروں کی سطح پر منعقد ہوگا، جس کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات سے متعلق مشاورت کو آگے بڑھانا ہے۔ اب تک ایران اور یورپی ٹرائیکا کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر 3 بار مذاکرات ہو چکے ہیں. یہ اجلاس اپریل میں ہونا تھا لیکن ایران امریکہ کے چوتھے دور کے مذاکرات میں تاخیر کے باعث اسے مؤخر کر دیا گیا تھا. واضح ہے کہ 2015 کے معاہدے میں ایک اسنیپ بیک میکانزم بھی شامل ہے. ایران اب تک بارہا خبردار کر چکا ہے کہ اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنا سنگین نتائج کا باعث بنے گا. صہیونی حکومت کے دہشت گردوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 140 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے. میڈیا ذرائع کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے ہیں جس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں 140 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے. ادھر یورپی اسپتال پر بنکر بسٹر بم حملوں کے مناظر سی سی ٹی وی فوٹیج میں ریکارڈ ہوئے ہیں جس کے بارے میں صہیونی اخبار ہارٹز نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غلط اور جھوٹی معلومات کی بنیاد پر یورپی اسپتال پر بم گرائے. صہیونی دہشت گردوں نے اسی طرح غزہ کے خان یونس علاقے میں ایک اور صحافی نجا سلیمان ابو ذخیر کے مکان پر بمباری کر کے انہیں ان کے کنبے کے ہمراہ شہید کر دیا. دوسری جانب رفح شہر میں القسام بریگیڈز کے جوابی وار سے کئی صہیونی فوجیوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. فلسطین کے مغربی کنارے میں تمون ٹاؤن سے بھی صہیونی دہشت گردوں اور فلسطینی جوانوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں ہیں. یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب صہیونیوں نے صبح سویرے علاقے پر دھاوا بول کر ایک مکان کو محاصرے میں لے لیا. قطر کے وزیر خارجہ نے غزہ پر اسرائیل کی حالیہ بمباری پر کڑی نکتہ چینی کی ہے. انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کو جنگ بندی مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت اور حملوں کی وجہ سے جنگ بندی کے لیے کوششوں کو دھچکا لگا ہے. ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک صہیونی حکومت کو غیر سنجیدہ بتا رہے ہیں. قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ غزہ کے خلاف جارحیت اور حملوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے مذاکرات میں کسی قسم کی سنجیدگی نہیں رکھتی. انہوں نے امریکہ کی جانب سے غزہ کے لیے پیش کردہ انسانی ہمدردی پر مبنی منصوبے کو غیر ضروری قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو براہ راست انسانی امداد غزہ کے عوام تک پہنچانے کی اجازت دی جائے. قطر کے وزیر خارجہ نے اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ مذاکراتی وقت کی آمد کے ساتھ ہی اسرائیل نے غزہ میں بڑے پیمانے پر بمباری شروع کر دی جو کسی طور پر تعمیری رویہ نہیں ہے. اسلام آباد میں متعین ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے لاہور میں ایران کے قونصلر جنرل میران موحید فر کے ہمراہ پاکستان کے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات کی. رپورٹ کے مطابق گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی اس ملاقات کے موقع پر ایران کے قومی شاعر فردوسی کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی کی گئی. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم اور ان کے ہمراہ وفد کے دیگر اراکین کے ہمراہ مجسمے کی نقاب کشائی کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں ایران کے قومی شاعر فردوسی کا مجسمہ نصب کرنے سے پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ ثقافتی تعلقات کو جہت ملے گی اور دو برادر ممالک کے آپسی تعلقات میں مزید استحکام آئے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خراسان رضوی کے گورنر ہاؤس مشہد میں علامہ اقبال کے مجسمے کو نصب کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہندوستان کے وزیر دفاع نے اپنے دورے جموں کشمیر میں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات اور گوداموں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات آئی اے ای اے کی نگرانی میں ہونی چاہیے. میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ پوری دنیا سے ان کا سوال ہے کہ کیا پاکستان کے ایٹمی اسلحے محفوظ ہیں؟ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی ذخائر کو IAEA کی نگرانی حاصل ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب ہندوستان کے وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی ایٹمی صلاحیت ہندوستان کے مقابلے میں دفاعی نوعیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے وزیر دفاع کا بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ IAEA کے مینڈیٹ اور ذمہ داریوں سے ناواقف ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے اعلی عسکری عہدیداروں نے ایک بار پھر رابطہ کر کے جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان اور ہندوستان کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن کے ذریعے رابطہ ہوا، جو دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ ہے۔ روس کے صدر کے ایک فیصلے نے امریکی صدر ٹرمپ کو دورے ترکیہ سے روک دیا۔ تاس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین مذاکرات میں شرکت کرنے کے لیے ترکیہ کا دورہ نہیں کریں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے ترکیہ میں مذاکرات کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوتین کی طرف سے ماسکو کے وفد کے اعلان کے بعد اور روسی صدر کے عدم شرکت کے بعد ترکیہ کے دورے میں عدم دلچسپی ظاہر کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے استانبول میں ہونے والے روس یوکرین مذاکرات میں شرکت کرنے کی حامی بھری تھی، تاہم روسی وفد کی قیادت کریمنل کے مشیر ولادیمیر مینڈسکی کی جانب سے کرنے کے اعلان کے بعد امریکی صدر نے ترکیہ نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ روس کے وفد کے دیگر ارکان میں نائب وزیر خارجہ میخائل گالوزین، مسلح افواج کے مرکزی ڈائریکٹریٹ آف جنرل اسٹاف کے چیف ایگور کاسٹیکوف اور نائب وزیر دفاع الیگزینڈر فومین شامل ہیں۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی بل 2025 کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت 20 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت کی طرف سے پیش سرکاری وکیل تشار مہتا نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ انہوں نے وقف معاملے میں عدالت عظمیٰ کے ذریعے تسلیم کیے گئے 3 معاملوں پر تفصیلی جواب داخل کیا ہے۔ نئے سی جی آئی بھوشن رام کرشن گوائی نے کہا ہے کہ اب اگلے منگل 20 مئی کو معاملے کی سماعت ہوگی۔ سالسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو یقین دلایا کہ معاملے میں موجودہ حالت باقی رکھی جائے گی۔ بینچ نے کہا کہ وہ 20 مئی کو 1995 کے گزشتہ وقف قانون کے التزامات پر روک لگانے کی گزارش کرنے والی عرضی پر غور نہیں کرے گی۔ ماسکو میں تعینات ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ اب صرف مغربی میڈیا ہی تاریخ نہیں لکھے گا بلکہ ایران اور روس کی مشترکہ آواز اور بیانیاں بھی سنا جائے گا۔ ایرنا کے مطابق ماسکو میں متعین اسلامی جمہوری ایران کے سفیر کاظم جلالی نے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں ایران کے ایک ابلاغیاتی وفد کے دورے روس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اب ابلاغیاتی دنیا میں ایران اور روس کی مشترکہ آواز گونجے گی۔ ماسکو میں ایران کے سفیر نے لکھا ہے کہ ایران اور روس کے ابلاغیاتی وفود نے اپنی 5ویں نشست میں مختلف میدانوں میں تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یاد رہے ایران میں اسلامی ہدایت و ثقافت کے ڈپٹی وزیر نوروز پور کی قیادت میں ایک ابلاغیاتی وفد منگل 13 مئی کو ماسکو پہنچا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ڈرون توانائیوں پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ڈرون بہت اچھے، تیز رفتار، مہلک اور وحشتناک ہیں۔ ایرنا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بڑی کمپنیوں کے ڈائریکٹروں کے ساتھ نشست میں دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے ایک طرح سے اصولی سمجھوتے کی موافقت کر دی ہے۔ ایرنا نے فرانس پریس کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ طویل المیعاد صلح کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ ہمارے پاس 2 طرز عمل ہے، ایک بہت اچھا اور دوسرا تشدد آمیز، اور ہم دوسرا طرز عمل نہیں اپنانا چاہتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی طرح ایران کے سستے اور مہلک ڈرون طیاروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک امریکی کمپنی کو بڑی تعداد میں ڈرون تیار کرنے کا آرڈر دیا اور کہا کہ ایران 35,000 سے 40,000 ڈالر میں بہت اچھے ڈرون تیار کرتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، حسد یہ ہے کہ اپنے برادر مسلم کے لیے ان نعمتوں کے زوال کی آرزو کی جائے جن سے وہ بہرہ مند ہو رہا ہے۔ حسد بدترین نفسیاتی بیماری ہے۔ حاسد انسان دنیا میں بھی بدترین عذاب میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی کو نعمت سے سرفراز دیکھتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کے رنج و غم سے وہ محسود ہوتا ہے اور اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا پاتا ہے۔ حاسد خود ہی دنیاوی عذاب کے ساتھ ساتھ اخروی عذاب کا بھی مستحق ہوتا ہے، اور حاسد ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ کفر کی جڑ یہی حسد ہے۔ سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم, خیریت سے ہوں, عشق نبی